السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت 88-91. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو؟ اتریدون ان تہدوا، کیا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ من ادل اللہ، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ ومن يُدْلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، حالانکہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے، کوئی راہ نہ پاؤ گے. یہاں پر خاص طور سے منافقین کا لفظ آیا ہے کہ مسلمانوں سے، مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم منافقین کے بارے میں دو رائے رکھتے ہو، جبکہ ان کے معاملات تمہارے سامنے کھل کر آ گئے ہیں. یہاں پر دو رائے بتائی جاتی ہیں اس آیت سے متعلق، ایک بخاری میں منقول ہے اور ایک دوسری جگہ منقول ہے. اور یہاں پر چونکہ آیت سے ریلیٹڈ جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ اس تفسیر سے زیادہ قریب لگتی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے یا یہ ان منافقین کی بات کی گئی ہے جو مدینہ کے آس پاس رہتے تھے یا مکہ میں تھے. پچھلے تو ہم پڑھ چکے ہیں نا ان لوگوں کے بارے میں کہ مستضعفین، کہ وہ لوگ جو کسی مجبوری کے تحت، جن کو مکہ والوں نے روک رکھا ہو، ان پر تو کوئی بات نہیں. لیکن جو لوگ ایمان لائے، اگر تم کو اپنے اسلام کا ثبوت پیش کرنا ہے تو اسلام کے ثبوت کے طور پر ان کو ہجرت کرنی ہوگی. تو جو لوگوں نے ہجرت نہیں کی اور کلمہ پڑھ لیا تو وہ دراصل پھر پکے ایمان والے نہیں ہیں، وہ منافقین میں سے ہے. کیونکہ اسلام کا جو معیار، دین کا جو معیار اس وقت بتایا گیا تھا کہ ایمان قبول ہی اس کا کیا جائے گا جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئے گا. اور یہاں پر آس پاس کے جو قبائل تھے انہوں نے اسلام کا کلمہ تو پڑھا تھا، کیونکہ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ اگلا جو دور آنے والا ہے یا اب جو سپر پاور آگے بننے والی ہے یا جو سپر پاور ہوگا وہ اسلام ہوگا یا اسلام کو ماننے والے ہوں گے. تو اس کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، دل سے ایمان نہیں لائے تھے، لہٰذا ان کے ایمان کی کسوٹی اس کو پرکھنے کے لیے یہ اصول دیا گیا کہ انہیں ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر انہیں آنا پڑے گا. یہ اصل معیار تھا جانچنے کا اور پرکھنے کا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان منافقین کے بارے میں تمہاری دو رائے ہو گئی ہیں کہ جو ہجرت کر کے نہیں آئے مکہ سے، جنہوں نے اپنے گھر بار نہیں چھوڑے، جنہوں نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، تو ان کے بارے میں تمہاری دو رائے کیوں ہو گئی؟ جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ انہوں نے قربانیاں نہیں دی تو پھر وہ سچے مومن نہیں ہو سکتے، انہوں نے ہجرت نہیں کی اس لیے وہ منافقین ہیں. اور کوئی مومن کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اس دین کے لیے قربانیاں نہ دے؟ تو یہاں پر جن کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، جن کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا ہجرت کرنا، اور یہ ہجرت بھی کس لیے تھی؟ آپ دیکھیں نا کہ مسلمان ایک یونائٹڈ فورس بن جائیں، ایک ان کی میجورٹی ہو، ان کی ایک قوت ہو، ان کا ایک رعب اور دبدبہ ہو. کیونکہ جو بھی ہجرت کر کے مدینہ آتا تو اس کی وجہ سے مدینہ کو اور مزید مضبوطی ملتی، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کی وجہ سے جب بھی وہاں پر کوئی آ کر شامل ہوتا تو اسلام اور زیادہ تقویت پاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ لا ہجرہ بعد الفتح، کہ ہجرت کی فرضیت فتح مکہ تک ہے. جب مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت بھی خود بخود ختم ہو گئی، کیونکہ مکہ خود اب کیا بن گیا تھا؟ دار الاسلام بن گیا تھا. لہذا اب ہجرت کی ضرورت نہیں تھی. ہجرت کی ضرورت کب تھی؟ جب ابھی اسلام مکہ تک، ایک طرح سے دیکھا جائے تو اسلام کو وہ اتھارٹی نہیں ملی تھی جو کہ مکہ کے حاصل ہونے کے بعد اتھارٹی ملی. اب پورا جو حرم تھا اب وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. تو فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں، ہجرت کب تک تھی؟ فتح سے پہلے. پھر ایک اور جو روایت ملتی ہے وہ کیا ملتی ہے کہ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو جنگ احد میں 300 لوگ جو الگ ہو گئے تھے. صحابہ کرام جو تھے ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے تو اس وقت ان کی کوئی دو رائے نہیں تھی, وہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ احد میں شریک ہوئے, لیکن 1000 کا لشکر نکلا تھا اور عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا ساتھ میں اس وقت. تو ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو مدینہ واپس آ گئے تھے. اب ان واپس آنے والوں کے بارے میں صحابہ کرام کے دو گروہ بن گئے, ایک کہتا تھا کہ ہم ان سے بھی لڑائی کریں گے اور دوسرا کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑائی نہ کریں گے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. تو یہ بخاری کا حوالہ ہے. تو دونوں بھی ہو سکتا ہے, دونوں معاملات کے لیے یہ آیت ہو سکتی ہے اور دونوں پر یہ آیت ثابت ہوتی ہے, دونوں قسم کے منافقین پر, کہ جو ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے یا پھر جو جنگ احد سے واپس لوٹ گئے تھے لڑائی کی بجائے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وہ تو یہ چاہتے ہیں, ودو وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود ہوئے ہیں تاکہ سب برابر ہو جائیں, لہذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ. اب یہاں پر منافقین کو دوست بنانے سے منع کیا جا رہا ہے, ولی, کیونکہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو اوس اور خزرج جو قبیلہ تھا انصار کا, یہ لوگ سالہ سال سے وہاں رہتے آ رہے تھے مدینہ میں. اب ایسا ہو گیا تھا کہ کچھ لوگ نام کے تو مسلمان بن گئے تھے لیکن ان کی جو پرانی دوستیاں تھیں اوس اور خزرج کی یا انصار کی, تو یہ ابھی بھی اپنی سادہ دلی کی بنا پر ان کو ویسے ہی اپنا دوست سمجھتے تھے. اور بعض ایسی باتیں جو مسلمانوں کے فائدے کی یا راز کی ہوتی تھیں ان سے جا کر ڈسکس کر لیا کرتے تھے سادگی میں, اور وہ سامنے والے جو لوگ تھے وہ منافقین تھے, وہ ان کی سادہ لوہی کا فائدہ اٹھا لیتے تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ ویسے جیسے تم پہلے تھے, لہذا ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ ہمیں ولی بنانے سے منع کیا گیا, ان کو دلی دوست نہ ان کو بناؤ, کیونکہ پھر کیا ہو جائے گا, اگر ہم دلی دوست ہوں گے تو انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور دوست کے رنگ میں انسان رنگنا چاہتا ہے. جن سے دوستی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی کی عادتیں اپنائی جاتی ہیں, انہی کی پسند اور ناپسند کو اپنایا جاتا ہے. تو ایسے منافق لوگ, ایسے لوگ جو دین کے معاملے میں کمزور ہوں اور کچے ہوں, یا ایسے لوگ جن کی ہمدردیاں کفر کے ساتھ ہوں, ان سے تم اپنا دلی تعلق نہ جوڑو, ان کو اپنا ہمراز نہ بناؤ. کیوں؟ کیونکہ تمہیں بھی وہ کفر کی طرف لوٹا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سب برابر ہو جائیں. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جو اگر اچھا اور برا دو قسم کے دوست ہوتے ہیں, اب اگر ایک دوست کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے کسی ایک شخص کی, کوئی لڑکی ہو یا کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ, اب جو سامنے والا جس میں برائیاں ہیں تو وہ کیا چاہے گا کہ لوگ اسی کی ہمیشہ سب تعریف کرتے ہیں, تو وہ کیا چاہے گی کہ اس کو بھی اپنی طرف برائی میں موڑ لے تاکہ کوئی اچھا نہ رہے اور پھر اس کو کوئی برا نہ کہہ سکے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کو بھی اپنے برابر کر دے, لہٰذا ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں, اور پھر اگر وہ ایسا نہ کریں تو جہاں انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو, اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست یا مددگار نہ بناؤ. حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ ہجرت نہ کریں تو پھر کیا کرو, پھر ان کو پکڑو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. اب یہ جو آیت ہے کہ ان کو تم پکڑو اور مارو, یہ دیکھیں عام راستوں کی آیت نہیں ہے کہ کہیں پر بھی وہ ملے آپ کو راستے میں وہ مل رہے اور آپ ان کا قتل کر دیں, نعوذ باللہ, نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں جب ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور جب اس وقت کے حالات اور سیرت کو سامنے نہیں رکھتے ہیں نا, تب اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ جنگی حالت کی بات بتائی جا رہی ہے, سرے راہ نہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایسے حالت تھے کہ ایک ریولیوشن آ رہا تھا, ایک انقلاب آ رہا تھا, حالات جو ہے نارمل نہیں تھے. اب اسلام اور کفر کی جنگ تھی, اور جب بھی حالات چینج ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں یوں ہی رات میں نہیں ہو جاتے, ایٹ اے ٹائم نہیں ہو جاتے. کوئی بھی تبدیلی آنے کے لیے وقت لگتا ہے, اور اس کے بیچ میں ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. اب مدینہ میں تو مسلمان تھے لیکن ساتھ میں منافقین بھی تھے, یہود بھی تھے. آس پاس کے جو قبائل تھے وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ پورے قبیلے میں نان مسلم ہوتے لیکن دو تین لوگ اس میں مسلمان ہوتے. مکہ میں بھی ایسے ہی تھا کہ نان مسلم تھے اور کچھ ایسے مجبور مسلمان تھے وہاں پر, کہ جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، کسی کی قید میں تھے. تو اب یہاں پر اس کانٹیسٹ میں آیت کو آپ سامنے رکھیں کہ اب جنگ ہو رہی ہے. جیسے مثلا آپ خود جانتے ہیں جو جنگ بدر ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عبداللہ بن عباس لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، وہ لڑ نہیں رہے تھے جنگ میں، نہ انہوں نے ہتھیار اٹھایا تھا مسلمانوں کے خلاف، لیکن چونکہ ان کو اپنے قریش کا، اپنے قبیلے والوں کا، وہاں کا مکہ والوں کا ساتھ دینا تھا، اس وجہ سے وہ جنگ میں شامل ہو کر آ گئے تھے، لیکن ہتھیار نہیں اٹھایا تھا، لیکن قید کر لیے گئے، کیونکہ اس وقت نہ ان کا اسلام ظاہر ہوا تھا چونکہ دشمن گروہ کے ساتھ تھے. تو یہ معاملہ تھے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا، ایک گروہ سے آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، سامنے اس میں آپ کے ہم زبان بھی ہیں، آپ کے دین کو ماننے والے بھی ہیں، لیکن اگر وہ دشمن کے ساتھ آئے ہیں تو اس وقت پھر آپ کیا سمجھیں گے؟ تو آپ کو تو ان کے اوپر حملہ آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ وہ آپ کی جان لے لیں گے. تو ان صورتوں کو سامنے رکھا گیا کہ وہ کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. تو بات جنگ کی ہے کہ اگر یہ ایسا ہوتا تو کفار کے ساتھ ہی قتل کیے جائیں گے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کو بہت آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لیا گیا کہ جہاں کہیں پکڑو مارو، ایسا نہیں ہوتا. اسلام تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی پر بھی حملہ کرنے سے منع کیا ہے. قتل کو آپ نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو جان بوجھ کر عمدن کسی کا قتل کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، اس پر آپ نے سخت وعید سنائی ہے. تو قتل جو ہے بالکل جائز نہیں. اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال تمہارے اوپر ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ اس مکہ کی اور اس دن کی حرمت ثابت ہے جب آپ نے حجت الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا تھا. تو یہاں پر یہ اس کانٹیسٹ میں ہے کہ جب اب جنگ ہوں گی، مکہ میں پر جائیں گے، یہ لوگ حملہ کریں گے یا ان کا آمنے سامنے مقابلہ ہوگا، اس وقت پھر کیا کیا جائے گا کہ اب جو جس کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ سمجھا جائے گا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم زبردستی بہانے نہ تلاش کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہ ان میں سے بھی کسی کو اپنا دوست یا مددگار نہ بناؤ. اب کیا چیز ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. اب یہاں ایک دوسرا آپشن بتایا جا رہا ہے کہ اب کون لوگ ہوں گے؟ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، البتہ اس حکم سے وہ منافق مستثنا ہیں یا وہ لوگ مستثنا ہیں، یعنی الگ ہیں، جو ایسی قوم سے جا ملے جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو. میثاق، ایک صورت یہ ہوئی کہ اب دشمن قوم میں سے تھے، لیکن کیا ہوا کہ اب یہ لوگ جا کر ایسی قوم سے مل گئے جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہو، وہ نان مسلم بھی ہو چکے ہیں، نو وار پیکٹ. تو معاہد قوم سے ان کے آدمی ہیں تو ان کو پھر قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ معاہدہ ہوا ہے، کانٹیکٹ ہوا ہوا ہے. تو کانٹیکٹ ہونا، معاہدہ ہونا، یہ اس کی بات کی نشانی ہے کہ اب دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے، تو ایک دوسرے کو پھر قتل نہیں کیا جائے گا. تو وہاں پر کچھ قبائل تھے جن میں سے کچھ کافر تھے اور کچھ اس میں مسلمان تھے. تو جو جس قوم سے، جس قبیلے سے آپ کا کانٹیکٹ ہوا ہے، آپ نے کوئی اس سے وعدہ لیا ہے، تو اس صورت میں اس کا آدمی قتل نہیں کیا جائے گا، اس قبیلے کا. پھر دوسری صورت کیا ہے؟ او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم. وہ بھی مستثنا ہے جو تمہارے پاس دل برداشتہ آتے ہیں، نہ وہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم سے. اب یہ ایک اور آپشن ہے کہ جو نیا ایک رول جو دیا گیا ہے دوسرے قسم کے لوگ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آتے تو ہیں لیکن نہ وہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ ہی تم سے لڑنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس سے مستثنا ہے، تم ان کو بھی قتل نہیں کر سکتے. آپ دیکھنے کتنی باریکی سے سارے رول بتائے جا رہے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ. اب اگر وہ کنارہ کش رہتے ہیں، یعنی اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تمہارے خلاف لڑائی کرتے. اب اگر وہ کنارہ کش رہتے ہیں اور لڑائی پر آمادہ نہیں اور تمہیں صلح کی پیشکش کرتے ہیں، الیکم السلم فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو پھر اللہ نے ان پر تمہاری دست درازی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی. یعنی جنہوں نے، جو نہ لڑنا چاہتے ہو نہ کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہو اور انہوں نے تمہاری طرف صلح کی پیشکش کی ہے، تو ان کے لیے بھی پھر قتل کی کوئی گنجائش نہیں، ان کو بھی تمہیں امان دینا پڑے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں بیٹھ کر اور یہاں رہتے ہوئے ہم یہ معاملات کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کسی اور کنڈیشن میں، کوئی اور حالت میں ابھی رہ رہے ہیں، ابھی ویسی چیزیں نہیں ہیں. نہ دار الکفر ہے نہ دار الایمان ہے. اگر ہم رہتے بھی ایسے ممالک میں یا ملکوں میں تو وہاں پر پھر بھی ہمیں بہت آزادی ہوتی ہے. یہ معاملات بالکل الگ تھے, باقاعدہ آمنے سامنے مقابلہ ہوتا تھا, کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کس کے حق میں ہے, کس کے فیور میں ہے, کون کب جو ہے اپنا وعدہ ختم کر دے یا معاہدہ ختم کر دے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, وہ زمانہ ہی ایسا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ منافقین اور مومن کھل کر سامنے آ جائیں, کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کلیئر باؤنڈریز بن جائے تاکہ پھر آگے کے معاملات کرنے میں آسانی ہو. تو اس لیے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, یعنی ایک تو پرسن وہ ہوا جن سے آپ کا کانٹیکٹ ہے, ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں, نہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں نہ ہی اپنی قوم سے, ان سے بھی پھر کیا ہے کنارہ کش رہنا, ان سے بھی لڑائی نہیں کرنی, ان کو قتل نہیں کرنا ہے. اب تیسرا آپشن دیا جا رہا ہے, ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم, پھر آپ کو ایک اور قسم کے لوگ بھی ملیں گے, یہ تھرڈ پارٹی بتائی جا رہی ہے, جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی. وہ یامن قوم ہوں, اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. کلما ردو الا الفتنتی ارکسو فیہا, مگر جب بھی انہیں فتنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں کود پڑتے ہیں. فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ, اب پھر کیا کرو کہ جب بھی انہیں فتنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں کود پڑتے ہیں, تو اب ایسے لوگ اگر تم سے کنارہ کش نہ رہیں, نہ ہی صلح کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکے رکھیں, تو ایسے لوگوں کو جہاں بھی پاؤ انہیں گرفتار کرو اور قتل کرو. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا, ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں کھلی چھٹی یا کھلی حجت دے رکھی ہے. اب یہاں پر تیسری پارٹی کی بات کی جا رہی ہے, ایک تو وہ ہو گیا جن سے معاہدہ تھا جو قوم سے, دوسرا وہ ہوا کہ جو کم ہمتی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس صلح کا پیغام لے کر آتے ہیں, اس لیے ان کو بھی امان دے دی گئی, لہذا ان کو بھی قتل سے ایگزیکٹ کر دیا گیا. اب تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو بظاہر تو آپ سے امن میں رہنا چاہتے ہیں, آ کر وعدے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں, لیکن جب بھی جنگ کا موقع ملتا ہے تو پوری طرح سے باقاعدہ اپنے لوگوں کا یعنی کفار کا ساتھ دیتے ہیں. تو پھر ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر اب جنگ میں وہ تمہارے سامنے آتے ہیں تو پھر تم ان کو قتل کر سکتے ہو, ان کو گرفتار بھی کر سکتے ہو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ زبان سے کلمہ پڑھ رہے تھے, آ کر اللہ کے رسول سے وعدہ بھی کر لیتے کہ ہم کفار کا ساتھ نہیں دیں گے, لیکن پھر کفار کا ساتھ دیتے تھے. اور اس میں سب سے جو مین آپ کو مثال ملے گی, یہود کی مثال آپ کو ملے گی. کیا آپ نے دیکھا کہ ابھی سیرت آپ پڑھیں گے آگے, غزوہ خندق میں جبکہ اللہ کے رسول نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا, میثاق ان کے ساتھ تھا, لیکن انہوں نے کیا کہ عین وقت پر جبکہ 10,000 کا لشکر کفار مکہ لے کر آئے تھے آس پاس کے قبیلوں کو ملا کر, اس وقت پیچھے سے مدینہ میں رہ کر انہوں نے غداری کی اور کفار کا ساتھ دیا. اسی لیے پھر بعد میں ان کے ساتھ سخت معاملہ پیش کیا گیا, ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو پھر قیدی بنایا گیا. تو کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا, دھوکہ دیا تھا مسلمانوں کے, پیچھے سے ان پر وہ وار کرنا چاہتے تھے. کیونکہ آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے کہ مدینہ میں صرف عورتیں اور بچے تھے اور یہود ادھر سے تھے اور ادھر سے کفار مکہ. تو اب دیکھیں مسلمان تو سینڈوچ بن کے رہ جاتے نا, کہ عین وقت پہ یہودیوں نے دھوکہ دیا, ہتھیار بھی مہیا کر رہے تھے وہ لوگ ان کو کفار مکہ کے لشکر کو. تو پھر کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو جب فتنے کا موقع آتا ہے تو جنگ میں کود پڑتے ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہو جاتے ہیں, تو پھر تم ان کو پکڑو اور مارو. ٹھیک ہے, تو یہ وہ بات بتائی گئی ہے. تو اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ان جنگوں کی باتوں کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہو آپ کو, لیکن اگر ہم اس وقت کی سیرت کو سامنے رکھیں تو بات بہت اچھی طریقے سے سامنے آ جائے گی, کیونکہ معاملہ بالکل ڈفرینٹ تھا اس وقت. آج ہم بیٹھ کر اس کے بارے میں ایسے اندازے قائم نہیں کر سکتے کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو اس وقت معاملات ہی ایسے تھے کہ دیکھا جائے تو مسلمان چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے, کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون فیور میں ہے اور کون مسلمانوں کا دشمن ہے, کسی بھی وقت کہیں سے بھی بغاوت کی، جیسے خود یہودیوں نے بغاوت یعنی غداری کر دی، اس کی خبریں آتی رہتی تھی، یا پھر آس پاس کے جو چھوٹے موٹے قبائل تھے انہوں نے نام کے لیے تو اسلام قبول کر لیا تھا لیکن جب موقع ملتا تو کفار کا ساتھ دیتے تھے، تو ان کے لیے پھر کہا گیا کہ جب تک اس طرح سے وہ مدینہ نہ آ جائیں پھر یا پھر کوئی معاہدہ نہ کر لیں تو تب تک تو ان کو امان دو، لیکن اگر وہ دشمن قوم کے ساتھ جا ملتے ہیں تب پھر ان کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت نہیں ہے، تم ان کو پکڑ سکتے ہو، ان کو مار سکتے ہو حالت جنگ میں. اور چونکہ سورہ نساء میں ایک تو معاشرے کو بھی تشکیل دیا گیا اور جنگ احد پر اور دوسرے اس پر بھی تبصرہ کیا گیا، اس لیے آپ کو دونوں چیزیں اس میں ملے گی. صفائی کے بارے میں، طہارت کے بارے میں بھی آپ کو نساء میں ملے گا، جنگوں کے بارے میں بھی ملے گا، میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ بھی آپ اس میں دیکھیں گے. یعنی بہت، اسی لیے بہت اہم صورت تھی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے تاکید کیا کرتے تھے جب اپنے گورنرس کو انہوں نے بھیجا تھا مختلف مقامات پر، تو ان کو تاکید کی تھی کہ وہاں کے رہنے والوں کو، عورتوں کو خاص طور سے سورہ نساء اور سورہ نور یہ خاص طور سے پڑھائی جائے تاکہ تمام احکامات جو پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہوں، ذاتی زندگی سے جس کا تعلق ہو وہ بھی، اور جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کہ جب مسلمان آپس میں ملیں گے یا مسلمانوں کے غیر مسلموں سے یا مسلمانوں کے دشمنوں سے کیسے معاملات ہونے چاہیے، وہ سارے اس میں جو ہے بتا دیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن کھولے اور اس کو صحیح طریقے سے ہمیں سمجھنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.